بسم الله الرحمن الرحيم. آج پارے 24 کے آدھے سے 25 ختم تک پڑھا گیا. کل کے مضمون میں ایک اہم مضمون کی طرف بھی اشارہ کرنا تھا. وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے متعلق یہ بات فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنایا ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ سب سے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قیامت تک کے لیے. اما ارسلنا کا اللہ کا فتح للناس بشیرا و نذیرا, قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اس لیے حدیثوں میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی مثال دیتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ میری اور دوسری انبیاء کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی ایک مکان بنایا, بہت خوبصورت اور بہت عمدہ مکان بنایا, لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی. اب دیکھنے والے اس کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ اینٹ کی جگہ بھی پوری ہو جاتی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو جگہ خالی ہے وہ میں ہوں, اور اس کے ذریعے سے اس عمارت کی تعمیل مکمل ہو گئی. اس لیے امت مسلمہ کا اور اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب اگر کوئی دعویٰ کرے اس کا کہ وہ نبی ہے تو وہ جھوٹا ہے, اور کبھی اس کی بات پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس وقت بھی جو قادیانی, جو اپنے آپ کو غلام احمد قادیانی, جو آپ کو نبی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس کے بارے میں پوری امت کا یہ اجماع ہے کہ وہ کافر ہے. اس لیے کہ جس زمانے میں بھی اس طرح کے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے, امت نے ہمیشہ ان کا مقابلہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نبی کھڑا ہوا اسود آنسی کے نام سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مقاتلے کے لیے جماعت بھیجی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے, حالات انتہائی پیچیدہ تھے, اس وقت میں بھی مسلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے کے لیے ایک جماعت بھیجی اور بلا کسی دلیل کے اور بلا کسی حجت کے ان کے ساتھ مقابلہ کیا. اس لیے اگر کوئی قادیانی یہ کہے کہ وہ نبی ہے اور ان کی نبوت پر ایمان لے آؤ, تو دلیل کا مطالبہ کرنا ہی نہیں ہے. دلیل کا مطالبہ کرنا خود ایک علامت ہے کہ آدمی کچھ پسو پیش ہے اپنے ایمان کے بارے میں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات بتا دی کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمہ کذاب کے لیے ایک جماعت بھیجی اور اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے, جبکہ اس وقت حالات انتہائی پیچیدہ تھے. لیکن آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ مدینہ میں کیا ہونے والا ہے, لیکن چونکہ مسلمانوں کا ایک اہم ترین اور بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. جو لوگ جس نے نبی کا دعویٰ ہونے کا گیا اپنے نبی کے ہونے کا دعویٰ کیا, اس نے قرآن کریم کی آیتوں میں الحاد کیا, تحریف کی اس نے, اور اس سے فائدہ اٹھایا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ قیامت کے قریب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں تو وہ عیسیٰ ہم ہی ہیں, وہ مسیح ہم ہی ہیں. اور لوگوں کو دھوکہ اس بات کا دیا گیا کہ آپ نے جو نبوت کے بارے میں بات کہی وہ ایک نبوت تشریعی تھی, اور یہ نبوت جو ہے وہ غیر تشریعی ہے. مختلف انداز سے لوگوں کو بھڑکایا گیا, مثلا آپ نے یہ بات فرمائی کہ لا نبی یا بعدی، تو اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ کوئی نبی کامل آپ کے بعد نہیں آنے والا ہے. نبی ناقص کی نفی نہیں ہے اس میں، ناقص نبی آ سکتے ہیں، کامل نبی نہیں آ سکتے. یہ الحاد ہے، آیتوں کے اندر الحاد ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں آج جو صورتیں پڑھی گئیں اس میں یہ کہا گیا کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، توڑ مروڑ کر اس کے معنی اور مطلب پیش کیے جاتے ہیں. تو جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ اسی سے فائدہ اٹھایا ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس مسئلے میں گویا بہت حساس رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاتم النبیین ہونے کا اجماعی عقیدہ ہے. جو کوئی اس بارے میں دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اور اس وقت چونکہ قادیانی غلام احمد قادیانی اپنے نبوت کے ہونے کا دعویٰ اس نے کیا تھا، اس کے بہت سے پیروکار ہیں، اور وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے ایسی شکلیں اختیار کرتے ہیں جو بظاہر دین ہیں. مسجد، اپنی مسجد کا نام مسجد رکھتے ہیں، اور قرآن کو قرآن بھی کہتے ہیں، اور نام بھی مسلمانوں جیسے رکھتے ہیں. اس سے لوگ دھوکے میں آتے ہیں. اسی لیے گویا الحاد کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے توڑ ماڑوں کا معنی پیش کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی ایک اچھے عنوان کے ساتھ گویا کسی اچھی بات کو کہتا ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ ایسا بہتر معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بڑا ظاہر ہوتا ہے. اس لیے بہت سی مرتبہ آن لائن پر لوگ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایسے نام پائے جاتے ہیں جو ہے تو مسلمان لیکن وہ آن لائن قادیانیوں کے ہیں. اس لیے ایسی جگہوں سے اگر اس قسم کی کوئی بات آتی ہے تو آدمی کو تحقیق کر لینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ قیامت تک، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ کے بارے میں اور ازواج مطہرات کے بارے میں بعض گویا خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا، اور آپ کو بھی بعض خصوصیات کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ جو ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں ہیں وہ اب آپ کے اس کے بعد آپ کے لیے کوئی اور مزید حلال نہیں ہے، نہ ان کے اندر تبدیلی کی گنجائش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جحش کا نکاح آپ سے ہوا، آپ نے اس موقع پر ولیمے کی ایک دعوت فرمائی، تو کچھ لوگ دعوت کے موقع پر آ گئے تو بیٹھ ہی گئے، اور اس سے آپ کو تکلیف ہونے لگی. مکان چونکہ تنگ تھا اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے گویا آپ کو پریشانی ہو رہی تھی. آپ مروتاً کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے لیکن لوگ سمجھتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. جب کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، نکل جاؤ. خامخواہ کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے میزبان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ لوگ کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور آپ کچھ اس طرح کا عمل بھی آپ نے کیا کہ آپ خود اڑ گئے، تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے گئے، لیکن کچھ لوگ سمجھ پائے، کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے. جو سمجھ پائے وہ اڑ گئے تھے، بعض لوگوں نے سمجھا نہیں وہ نہیں اٹھے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا کہ جب دعوت کے لیے بلایا جائے تو پھر یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منتشر ہو جاؤ، پھر اس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیں گے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیں گے اللہ دنیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے گویا لعنت بھیجیں گے، اور آخرت میں عذاب محین ان کے لیے رکھا ہوا ہے. ایسے ہی ایمان والوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی، جو لوگ خواہ ایمان والوں کے بارے میں ایذا دیتے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ناحق الزام تراشیاں ان پر کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، ناحق کسی مسلمان کو الزام تراشیوں کے ساتھ تکلیف دینا یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ بہت بہت ہی بڑا گناہ کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کی مدد دنیا میں بھی کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. جس دن مسلمان آخرت میں ہوں گے اس وقت بھی ان کے ساتھ مدد کی جائے گی، اور دنیا میں بھی ان کے ساتھ مدد کی جائے گی. یہ حالات کے آنے جانے کا سلسلہ تو رہتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ حق تعالی شانہ ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں. ایک مضمون یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو بے ایمان ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے ایک اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایمان والا اور عمل صالح کرنے والا اور ایک بے ایمان اور غیر عمل صالح کرنے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایمان والا بہرحال ایمان کی جو دولت اس کے پاس موجود ہے اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی، اگرچہ کہ عمل صالح اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ایمان ایک عظیم ترین دولت ہے، اور جو آدمی بے ایمان ہے وہ اس کے برابر میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ایمان والے کا تقابل غیر ایمان والے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن لوگ اکثر اس کو سمجھتے نہیں۔ پھر اس بات کا مضمون آیا کہ دعا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ اللہ نے دعا کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ مشرک تھے اور کافر تھے اور جو بدعملیاں کرتے تھے، قیامت میں اللہ تعالیٰ انہوں اپنے دشمنوں کو جمع فرمائیں گے، اور جب ان کو جمع کرنے کے بعد ان کی ساری چیزوں پر گواہوں کے لیے مہر لگا دی جائے گی اور اعضا و جوارح کو بولنے کا حکم دیا جائے گا، تو وہ خود اپنے اعضا سے متعلق یہ بات کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے کہ ان کے اعضا و جوارح خود کہیں گے کہ انتق اللہ الذی انتق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس لیے بولتے ہیں۔ اس لیے کہ اس وقت بندہ، بعض روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ بس جب خدا کے سامنے کھڑے ہوگا تو وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کی گواہی کو اپنے بارے میں قبول نہیں کرے گا، یعنی کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے بات کو بھی قبول نہیں کرنا چاہے گا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے انفس میں سے اور اس کے اعضا و جوارح میں سے اعضا کو وہ قوت گویائی عطا فرمائیں گے، اور وہ قوت گویائی کے ذریعے سے خود گواہ دیں گے کہ ہاتھ سے اس نے کیا کس مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، پیر کس مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو اس وقت وہ کہے گا خود کہ اپنے اعضا و جوارح سے کہ یہ سب کام تو میں نے تمہارے لیے کیا تھا، اور آج تم خود ہمارے لیے مخالف بن کر گواہ بن گئے ہو۔ ایک مضمون یہ بیان کیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک نازل فرمایا اور گویا اس کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تو مشرکین اور کفار جو ہے اس کو نہ سننے کے لیے شور مچایا کرتے تھے۔ کافروں نے یہ بات کہی کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، تو قرآن کریم کی تلاوت کی جانے پر شور کرنے کا اور لغو چیزوں کے اختیار کرنے کا تاکہ کلام پاک سنائی نہ دے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر جو آدمی اس کو دلچسپی کے ساتھ سنے گا وہ کلام اس کے دل میں گھر کرے گا اور وہ اثر کرے گا۔ ان کو معلوم تھا یہ کلام کہ یہ مؤثر ہوتا ہے، اس لیے اتنا شور کرو کہ کانوں میں سے آواز نہ جائے اور جس کی وجہ سے دل پر اثر نہ پڑے۔ ایک مضمون ایمان والوں کی خوشخبری کے لیے یہ کہا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جو لوگ جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جمے رہے، مرتے دم تک اس پر جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خوشخبری اس کی ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، جس کا تم کو دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا اس کی خوشخبری دیتے ہیں، اور یہاں سے جانے کا اور یہاں سے چھوڑ کر جانے کا غم اور کسی قسم کی پریشانی مت اٹھاؤ، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی رہے آخرت میں بھی رہیں گے، اور آخرت میں وہ کچھ تم کو ملے گا جو تمہاری چاہتیں ہوں گی۔ اسی طرح کا ایک مضمون آگے کہا گیا کہ اپنی بات پر جمے رہنا، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو ہر جگہ پر استقامت کا حکم دیا گیا، خصوصاً جو لوگ دین کے کام کے لیے ہیں اور ایمان والے ہیں، دونوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے معاملے میں اور اپنے ایمان پر اور اعمال صالحہ پر جمے رہے، اور استقامت یہ اللہ کو مطلوب ہے، اگرچہ کہ عمل تھوڑا ہو لیکن یہ ہے کہ اگر وہ دائمی ہو تو وہ بہت پسند ہے۔ خیر العمل ما دیما علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس پر آدمی ہمیشگی کے ساتھ کرتا ہے۔ آدمی بہت بڑے بڑے لمبے لمبے عمل کیا، 8 دن کیا اور اس کے بعد بجھ گیا، ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹا سا عمل کیا جائے اور اس پر جمع رہ جائے، استقامت اسی کا نام ہے کہ عمل تھوڑا سا ہو لیکن اس کو ہمیشگی اور تا زندگی آدمی کرے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبری، جو لوگ استقامت کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دی گئی اور حکم بھی دیا گیا کہ اپنے عمل پر، اپنے ایمان پر اور اپنے دین پر جمے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جب نازل ہوئی، اسی طرح کی ایک گویا مفہوم کی آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے سورہ ہود کے اندر، کہ جس میں آپ کو کہا گیا کہ فاستقم کما امرتا، تو جس جیسا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر جمے رہیے، تو آپ نے آپ کو یہ حکم بڑا بھاری لگا، اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ استقامت بڑی چیز ہے کہ اس میں آدمی ہر قسم کے حالات میں، تنگی اور پریشانی کے حالات میں، راحت اور سکون کے حالات میں، مشکل ترین حالات میں اپنے ایمان پر اور اپنے اعمال صالحہ پر جمع رہنا یہ بڑی چیز ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی اونچی چیز ہوتی ہے. ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد 10 سال ان کی خدمت میں رہا، اور جب 10 سال یہ سن کر گیا تھا کہ ان کی بڑی بڑی کرامتیں ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی کرامتیں ہوتے ہیں اور غیر فطری کام، مطلب خرق عادت کے طور پر بہت سے کام ان سے ہوتے ہیں. 10 سال ان کی خدمت میں رہا، اور 10 سال خدمت میں رہنے کے بعد جب چلنے لگا تو اس نے کہا کہ میں تو یہ سن کر آیا تھا کہ آپ تو بڑے کرامت والے ہیں، آپ ہواؤں پر بھی اڑیں گے، سمندر پر بھی چلیں گے اور ایسی کام کریں گے، تو میں نے دیکھا تو یہاں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا بزرگی نہیں ہے، بس ڈھونگ ہے، کچھ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 10 سال تم رہے، لیکن بتاؤ کہ اس پورے 10 سال کے اندر خلاف سنت کوئی کام ہوا یہ بتاؤ. اس نے کہا کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پورے 10 سال کے اندر کوئی عمل ایسا آپ کا نہیں دیکھا جو خلاف سنت ہو. بھلا اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ ایک آدمی 10 سال تک سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہے اور اپنے عمل پر جمع ہوا ہے، تو یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس مختلف خرق عادت کے قسم کی کام ہو وہ بڑا بزرگ ہے، اور وہ اچھمبے والے کام کرنا چاہیے، چاہے وہ نماز نہ پڑھے، چاہے وہ روزہ نہ رکھے، چاہے وہ چہرہ بھی اس کا غیر متشرع ہو. اب دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے لوگوں کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں جو نہ کبھی نماز پڑھتے نہ کبھی روزہ رکھتے، نہ کبھی ان کا وضاقتہ ایمان والوں جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بھائی صاحب ہیں، صاحب کا احترام کرو، صاحب کا احترام، یہ چلتا ہے. یہ چیز نہیں، اصل یہ ہے کہ آدمی دین پر ہو اور اس پر جمع رہے. دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جو لوگ دین کے کام کرنے والے ہیں اور دین والے ایمان والے ہیں ان کو اپنے اس ایمان پر اور یقین پر جمع رہنا چاہیے، عمل صالح پر. اور دوسرا یہ ہے کہ ولا تتبی احواہم، غیروں کی احوا اور خواہشات کی پیروی نہیں کرنا چاہیے. ان کے پیچھے وہ اگر کسی قسم کی مصلحت والا مشورہ دیں تو اس مشورے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ کہا گیا کہ وقل آمنت باللہ، تیسری بات یہ کہی گئی کہ آپ اپنے معاملے میں جمع رہنا اور ایمان، یہ کہنا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، فخر کے ساتھ کہنا آدمی، اس لیے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور اس میں اس کے ایمان والے ہونے کہنے میں آدمی کو عار محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو ایمان دیا ہے، اللہ تعالی نے بڑی نعمت دی ہے، ایمان والے ہیں. آمنت باللہ، اور آمنت باللہ بھی ہے، اور پھر جس کتاب کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب. اور ایک بات یہ کہی گئی کہ وامرت لاعدل بینکم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے درمیان عادل اور انصاف والی بات کروں. اور یہ چوتھی پانچویں بات یہ کہی گئی کہ اللہ ربنا وربکم، کہ اپنے کام کے اندر جب آدمی دین کی دعوت لے کر نکلتا ہے یا دعوت دیتا ہے تو آدمی کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، لیکن کسی قسم کی ان کے ساتھ مساہلت والی بات نہیں کی جائے گی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یہ چونکہ مکی آیتوں میں سے ہے اور جب تک جہاد کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارا کام تمہارے ساتھ ہمارا کام ہمارے ساتھ، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ. یہ جب تک قتال کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہ بات تھی کہ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو چھوڑو ختم کرو، لیکن یہ ہے کہ جب حجت پوری کرنے کے بعد اگر نہیں ہوگا تو پھر اللہ کا دوسرا حکم وہاں پر آتا ہے. اور ایمان والوں کی بات صفات بتائی گئی، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی سیئات کو درگزر فرماتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو قبول فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور اپنے فضل سے ان کو عطا بھی کرتے ہیں. اور لیکن اس عطا کرنے میں اللہ کی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، یعنی یہ ہے کہ رزق کے دینے میں اور مال کے دینے میں اور اس طرح کی چیزوں کے دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت پیش نظر ہوتی ہے. اب اس لیے کہ ہر ایک کو
اور اگر پورا پورا مالدار بنا دیا جاتا اور کھل کر رزق دیا جاتا تو زمین میں فساد ہو جاتا. اللہ نے یہ بات کہی کہ ولو بسط اللہ الرزق لبغوا فی الارض, اگر جو ہے رزق کی کشادگی ہر ایک کے لیے کی جاتی, ہر آدمی اپنی جگہ پر مرفع الحال ہے اور ہر آدمی اس میں کوئی محتاج نہیں, کوئی فقیر نہیں ہے, سب برابر کے شریک ہیں, تو کوئی کسی کے کام بھی نہیں آتا اور فساد برپا ہوتا اور نتیجے میں گویا رزق کا فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا مقدر چاہتے ہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کے حالتوں سے بہت باخبر ہیں. اور اللہ نے اپنے بارے میں یہ بات بھی کہی کہ اللہ وہ ہے جو لوگوں کو کے لیے بارش نازل فرماتے ہیں اس وقت میں جبکہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں, ان کی مایوسی کے بعد اللہ تعالیٰ بارش کا نزول فرماتے ہیں اور اپنے رحمت کو عام فرماتے ہیں. اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ ایک مضمون یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو کچھ مصیبتیں لوگوں کو پہنچتی ہیں وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. ما اصابتم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, بہت سی چیزوں کو درگزر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ باتوں پر پکڑ فرماتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ہر بات پر پکڑ کرنے لگے تو پھر یہ ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہے. اسی طرح کا ایک مضمون دوسری جگہ پر کہا کہ ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علی ظہرہا من دابۃ, اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ان کے اپنے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہر عمل پر اگر پکڑ شروع ہو جائے تو ما ترک علی ظہرہا من دابۃ, پھر روئے زمین پر کوئی دابا اور کوئی بھی مخلوق باقی نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اور اپنی عفو و کرم کو بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ان کے اعمال کی بنیاد پر کچھ ان کو گویا مصیبتیں آتی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ یعفو عن کثیر, بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں. بعض بعض چیزوں پہ تھوڑا سا آدمی کو جھٹکا دیتے ہیں, یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. اور پھر ایمان والوں کی صفات یہ کہی گئی کہ وہ لوگ تو وہ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے اور ان کو سمجھایا ہے اس بات کو ایک متاع اور سامان سمجھتے ہیں دنیا کا, اور یہ بات بھی ان کے ذہنوں میں اور خیالوں میں مد نظر رہتی ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہترین ہے اور دنیا ایک متاع اور سامان کی چیز ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور اسی پر ان کا ایمان بھی ہوتا ہے اور بھروسہ بھی رکھتے ہیں. ایک صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں, اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور وہ اذا ما غضبهم یغفرون, اور جب وہ غصہ ہو جاتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں. اور ایک صفت ان کی یہ کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو وہ قبول کرتے ہیں, نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, اپنے معاملات کو مشورے کے ذریعے سے عمل کرتے ہیں, اور جو کچھ مال ان کو دیا گیا اس مال کو وہ خرچ کرتے ہیں. اور اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اتنا ہی لیتے ہیں جتنا کہ وہ ان سے کیا گیا, اس کی گنجائش رکھی گئی. لیکن آگے یہ کہا گیا کہ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, لیکن اگر آدمی صبر کر لے اس کسی کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر اور اس کو درگزر کر دے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایک مضمون یہ کہا گیا کہ اللہ ہی کی ملکیت میں پوری آسمان و زمین ہے, اور اللہ ہی تعالیٰ جس کو چاہے اولاد دیتے ہیں, جس کو چاہے اولاد نہیں دیتے. کسی کو اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد دیتے ہیں, کسی کو اللہ تعالیٰ مؤنث اولاد دیتے ہیں, کسی کو ملی جلی اولاد دیتے ہیں. تو چونکہ خلق اور امر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, تخلیق جو ہے یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے, اور کسی کو اولاد دینا نہ دینا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے, کسی کو دے دیا تو لڑکے ہی دے دیا, کسی کو لڑکیاں ہی دے دیا, کسی کو ملے جلے دے دیا, اور کسی کو یہ ہے کہ باندھ رکھا کچھ نہیں دیا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ خلق جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں, بندوں کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ دے دیتے ہیں. وہی کا طریقہ بتایا گیا کہ وہی کن کن طریقوں سے آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ڈائریکٹ خود کلام کر لیتے ہیں, فرشتوں کے ذریعے سے کلام کیا جاتا ہے یا پردے کے ذریعے سے کلام کیا جاتا ہے. آگے کی صورتوں میں یہ مضمون ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے دوسرے لوگوں کو کے ساتھ دوسرے بندوں کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے واقعی اولاد ہوتی تو فانا اول العابدین, تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کرنے والا ہوتا. اللہ تعالیٰ تو یہ ہے کہ ما کان اللہ ان یتخذ من ولد سبحانہ, اللہ تعالیٰ اولاد رکھنے سے بالکل پاک اور صاف ہے. ایسے یہ بات کہی گئی کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا, اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے پیام سے جو لوگ گریز کرتے ہیں یا اللہ کی یاد سے جو لوگ گریز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر وہ شیطان ان سے جن کاموں میں لگاتا ہے ان میں لگا کر ان کو اتنا خوش فہم کر دیتا ہے کہ یحسبون انہم مہتدون، کہ تم ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کرتے غلط کام ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. ہم جو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بہت سے لوگ دنیا کے اندر اپنی کوششیں کرتے ہیں لیکن ان کی وہ کوششیں بیکار جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ کام نہ دین کے موافق ہوتا ہے، نہ سنت کے موافق ہوتا ہے، نہ شریعت کے احکام کے موافق ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، تو وہ کام شیطان ان کے لیے مزین کر کے پیش کر دیتا ہے اور یہ سمجھا دیتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہو. جتنی بدعات ہیں وہ سب اسی کی ہیں. بدعات کے اندر کام کو ایک عمل صالح کی شکل میں آدمی نے شیطان نے لوگوں کو پیش کر دیا اور پھر بتا دیا کہ یہ جو کچھ کر رہے وہ صحیح ہو. اسی لیے ایک غیر بدعتی کو جو ہے توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ یحسبون انہم مہتدون، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. جب اس کو صحیح کرے گا تو غلط ہونے کا احساس ہوگا تو توبہ کرے گا آدمی، اور جب غلطی ہونے کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم ہدایت پر ہیں تو پھر وہ توبہ کیسے کرے گا. اس لیے جتنی بدعات ہیں وہ صورت میں عمل صالح کی نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بدعت ہوتی ہے، سنت نہیں ہوتی. اس لیے عام طور پر بدعت کے ارتکاب کرنے والوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. تو شیطان جو جن پر مسلط ہو جاتا ہے وہ یہی کر رہا. ایک اور مضمون اسی طرح کا ایک دوسرے انداز میں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا، کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں دنیا میں بھی ان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. ومن یعش عن ذکر ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو ایک بدلہ تو دنیا میں یہی ملتا ہے اس کو کہ اس کی دنیاوی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہرا اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا کہ دنیا میں تو آپ نے ہم کو جو ہے بصارت دی تھی اور دیکھنے بینائی والا دیا تھا، اب اندھا کیوں اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تجھے جب تمہاری آیتیں ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں اور احکام آئے تھے تو تم نے جو ہے اندھے پن کا اظہار کیا تھا، تو لہٰذا اندھے ہی بن کے اٹھائے جاؤ گے. اس طرح کا ایک مضمون دوسری جگہ پر بھی آیا ہے. حق تعالیٰ شانہ ہو ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا